بذنوبي ومحمد وآلهم.
عوامل کا فرمائیں چند کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اور اس کے بعد
نے جو بلاغت اخلاقی نظام کے حوالے سے اخلاقی نظام کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی پیش آتا ہے, وہ یہ کہ احکام دینی کو, دینی احکام کو کس عنوان سے دیکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ حکم تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لوگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے کے انداز کی وجہ سے اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں بہت فرق آ جاتا ہے. میں بہت عامیانہ سی ایک مثال دوں, عوامی مثال, وہ یہ کہ آپ یہاں اس ملک میں تشریف فرمائیں, میرا نہیں خیال, جیسے کل میرے ساتھ ہوا, کسی گاڑی میں تھے ہم ساتھ اور پارکنگ ڈھونڈ رہے تھے, تو غلط جگہ پارک نہیں کی, یعنی 25 منٹ تک سڑک کے اوپر گھومتے رہے, لیکن ساتھ چلنے والے نے غلط پارکنگ نہیں کی, اور طے شدہ بات ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں کرتا, یعنی کرے گا تو بہت بڑا رسک لے کے کر رہا ہوگا. اچھا, کیا یہی آدمی, یہی دوست جنہوں نے کل یہاں پہ پارکنگ نہیں کی تھی, کیا کہیں اور بھی ایسے ہی ہوں گے, مثلا کراچی میں یا کہیں اور؟ ظاہر ہے کہ ایسے کوئی سوال بن نہیں رہا. میں بھی ہوں تو نہیں ہوں گا, صاحب بات ہے, اگر میں بھی کراچی میں پارکنگ کر رہا ہوتا تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا, یہاں پہ کر رہا ہوتا تو قوانین دیکھ کے کر رہا ہوتا. کیوں ایسا ہو گیا؟ قانون تو ایک ہی قانون ہے, اور میں بھی وہی ہوں جو عمل کرنے والا ہوں, لیکن ایک جگہ پہ کرتا ہوں دوسری جگہ کے اوپر نہیں کرتا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکم کی پیروی میں نے حکم کے فائدے کی وجہ سے نہیں کی ہے, اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کی وجہ سے کی ہے. بس دو طرح ہو گئی نا, کم از کم دو طرح ہو گئی. ایک دفعہ ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں ذاتی فائدے ذاتی نقصان کی وجہ سے, ایک دفعہ ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں اس حکم کے صحیح یا غلط ہونے کی وجہ سے. ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی حکم کیسا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اگر حکم صحیح ہے پیروی کرو, حکم غلط ہے پیروی مت کرو. ایک دفعہ یہ نہیں دیکھتے, ایک دفعہ صرف یہ دیکھتے ہیں اگر میں نے پیروی کی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, یا کم از کم کس نقصان سے بچوں گا, مخالفت کی تو نقصان ہوگا. اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ہم میں سے بعض لوگ دینی احکام کو ایک حکم دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اور نقصان ہونا ہے. کیا فائدہ اور نقصان ہونا ہے الفاظ میں جانتے ہیں, یقین ابھی دلوں میں حاصل نہیں ہوگا, یقین ابھی حاصل نہیں ہوگا. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. سادہ سا دینی حکم جو ہم لوگوں کے لیے بہت سادہ ہو گیا, ابھی اس کی ایک روایت پڑھوں گا تو شاید معاملہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو جائے, وہ یہ کہ بہت سادہ دینی حکم تمام شریعتوں کے اندر, تمام مذاہب کے اندر, تمام ادیان کے اندر, وہ یہ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے. صحیح, جھوٹ بولنا غلط ہے, فعلاً شرعاً حرام ہے, اور نتیجے میں عذاب لے کر آئے گا. اچھا, کوئی ہے جو یہ کہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم, یا پتہ نہیں واقعاً عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہنے کو تو سب کہیں گے عذاب آئے گا, کہ یقین ہے اس بات کے اوپر کہ واقعاً آئے گا, کہ واقعاً اگر جھوٹ بولا گیا زبان سے نکلا تو 100% ایک عذاب ہے جو بھڑکے گا. میں ایک معروف مثال دیا کرتا ہوں, اب مثالیں تکرار نہیں کروں, کہ مثلاً کبھی اگر ایسا ہو جائے, جہاں چاہتے بھی زبان سے نکل گیا, کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک جھوٹ بولوں سر میں آگ لگ جائے, ایسا ہو جائے کہ وہ جو قیامت میں آگ لگنی تھی وہ تو خیر بہت وحشتناک ہے, قیامت کی آگ کو کبھی دنیا کے آگ سے ہم کمپیئر نہیں کر پائیں گے, وہ آگ باہر سے نہیں لگتی, وہ آگ اندر سے لگتی ہے, اور وہ جسم بھی عجیب جسم ہے, وہ قیامت کا جسم جو ہے وہ یہ جسم نہیں ہو سکتا ہے, بہت ساری تشبیہات اور فرق سے بہت زیادہ ہے. مگر کل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نظام یہیں پر بن جائے, تو مثلاً کسی نے جھوٹ بولا اور اس کے سر میں آگ لگ گئی, اگر اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو کیا کوئی جھوٹ بولے گا اس دنیا کے اندر؟ یہاں 300 درہم بچانے کے لیے غلط پارکنگ نہیں کرتے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میرے سر میں آگ لگنے والی ہے, میرے جسم میں آگ لگنے والی ہے, نعوذ باللہ, میرے لباس میں آگ لگنے والی ہے, کوئی جھوٹ بولے گا؟ کل بھی نہیں بولے گا. ایک آدھ دفعہ بول بھی لیا تو ٹیسٹ کے لیے بولے گا کہ میرے کو بھی لگے گی یا نہیں لگے گی, اس کے بعد پھر نہیں بولے گا, ختم ہو گیا معاملہ. تو جانتے گا کہ بھائی یہاں تو آگ لگتی ہے, جیسے آپ ایک جگہ غلط پارک کریں, اسٹیکر لگ گیا ایک دفعہ, پھر دیکھیں एक दफा टिकट मिल गया जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि ये टिकट करना पड़ गया था। हम लोगों को आया कुरान मुताल के अहकाम पर यकीन है इस अंदाज में कि ये अहकाम हैं जो हमारे फायदे के लिए बनाए गए, हमारे नुकसान को बचाने के लिए बनाए गए, इनका सिर्फ कयामत में असर जाहिर नहीं होगा, इसी दुनिया के अंदर असर जाहिर होगा। हमें यूँ एहसास हो रहा है जैसे हम लोगों को इन अहकाम की इफादियत के ऊपर, इसके फायदे के ऊपर, इसके असरात के ऊपर यकीन हासिल नहीं हो रहा। अब काम करने का एक काम यह है कि दीनी अहकाम में से जो भी आप सुने पहले अपने आप से अच्छी तरह के सवाल कर लें, इसका फायदा नुकसान है क्या, और उधर तक ले जाएं जहां तक आपका जहन फायदे और नुकसान को ले जा सके। क्यों? बास ऐसे फायदे और नुकसान हैं जो मैं और आप अपनी अकल से समझ सकते हैं, बास फायदे और नुकसान ऐसे हैं जो हरगिज मैं और आप अपनी अकल से नहीं समझ सकते। उसके लिए इसके सिवा कोई चारेकार नहीं है कि हम उनसे मालूम करें जो दुनिया की बाद की दुनिया को जानते हैं, यानी अहले अथार अलैहिम सलाम से, उसके सिवा कोई चारेकार नहीं। तो जहां तक हमारी और आपकी अकल काम करे, अपनी अकल को लेकर जाइए, देखिए इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान, और जहां आप देखते हैं कि नहीं अब मेरी अकल की बस की बात नहीं है, तो वहां से मालूम कर लें जहां से आपको मालूम करने का इम्कान है, उनसे पूछ लें कि भाई ये जो अहकाम आगे बढ़ेंगे, ये जो झूठ बोला गया नऊज़ुबिल्लाह ताला या गीबत कर दी गई, इसके असरात कहां तक जाएंगे और वो असरात किस जमाने तक मुझे झेलने पड़ेंगे। तो ये होता है कि इंसान के सामने एक तस्वीर सामने आने लगती है और उसको देखकर फिर वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अहकाम इख्तियार करता है। अब मैं अगली कोशिश ये करूंगा कि अहकाम के जो असरात के अंदाज हैं, अहकाम के असरात किस अंदाज में मेरे और आप पर असर डालते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। उससे पहले एक तशरीह करता चलूंगा, यानी अभी थोड़ी देर और गुजरेगी, कुछ लोग और आ जाए तो मामले हर साथ में उस वक्त फिर तशरीह करूंगा उसकी, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा से कायल हूँ इस बात का कि मोहम्मद शाह इमाम बारगाह में आधी मजलिस फरिश्तों को सुनानी होती है और आधी आने वालों को सुनानी होती है। तो वो आधी फरिश्तों वाली में अलहदा रखता हूँ कि वो फरिश्तों को सुनाऊंगा जिसमें इंसान भी तबरुकन शिरकत कर रहे होंगे, वो जो आधी इंसानों वाली होती है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर शुरू कर देता हूँ कि ठीक है अब बाकी लोगों का मामला भी हल हो गया। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला। एक गलती हुई, खुदा ना करे एक गलत काम हुआ, असरात कहां तक जाने, कहां तक बात जाएगी अभी देख लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दीन की रोशनी में बात कहां तक जाती है। देखिए कई तरीके सोचे जा सकते हैं। सबसे पहले बात ये सोचनी है कि ये दुनिया एंड है या इसके बाद एक और भी है, सबसे पहले ये सोचना है। इसके ऊपर अगर यकीन हो जाए तो दीन की इमारत खड़ी होती है, वरना दीन की कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। दीन किसी सूरत में समझ में नहीं आएगा, किसी सूरत में काबिल अमल नहीं होगा अगर कोई आखरत भुला दे। याद कुरान करीम ने अहले बैत की कलिमात में मुसलसल इस बात के ऊपर इसरार हुआ अपनी आखरत याद रखो, और मौत को क्यों याद रखने की कोशिश करवाते हैं। मसलन कहते हैं साहब आप अपना वसीयतनामा तैयार रखिए, मौत के लिए पहले से तैयारी कर लो। कुरान करीम पे एक और जुमला अजीब गरीब इरशाद फरमाता है जो उलमा अखलाक का हिस्सा नामा कलाम बन जाता है, फरमाते हैं मूतु कबल अन तमूतु, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ। जुमले का मतलब क्या है, मर जाओ इससे पहले कि मर जाओ, ये बहुत खूबसूरत जुमला है। एक जगह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनु, ऐ वो लोग जो ईमान लाए ईमान ले आओ, अरे ये क्या बात है। एक जगह कहता है इससे पहले कि मरो मर जाओ, एक जगह कहता है ऐ वो लोग जो ईमान लाए ईमान लाओ। ये दोनों एक ही जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और बोलने वाला हकीम है, बोलने वाला मुतलक हकीम, हकीम को इसमें कोई शुबहा नहीं है। अब वो क्यों ऐसा किया है इसको तुम सोचना पड़ेगा फिर हमें। तो हमें ये देखना होता है कि पहले तो इस बात को समझ लें कि इसके बाद एक दुनिया और है। अच्छा जैसे मैं कह रहा था एक दुनिया और है, मेरा अंदर वाला हिस्सा कह रहा था झूठ मत बोल, एक दुनिया और नहीं है, बहुत सारी दुनियाएं हैं, एक दुनिया नहीं है बहुत दुनिया है। एक तो हम इसलिए कहते हैं कि उस सबको एक बना देते, वरना वो खुद एक नहीं है, वो खुद बहुत सारी है और नहीं मालूम कब तक है, नहीं मालूम कब तक है। असल में खुला बोल कब का मामला है ही नहीं, हमेशा के लिए पूरी बात। خالدینہ فیہا کا آسان ترین طریقہ اور کیا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. اچھا یہ بھی درس ہو جائے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے پھر پڑے رہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا, سیب ہی کھاتے رہیں گے, کتنے عرصے سیب کھائیں گے بالآخر, انگور سیب بالآخر, چلو پیٹ خراب نہیں کرتا, طبیعت بھی نہیں اونچاتی, لیکن یہ کیا ہوا کیا کہ یہاں سے نکلے وہاں گئے بس اب کھائے چل جائیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں کمالات ہیں, جنت میں بھی انسان کمالات حاصل کریں گے اور وہ کمالات حاصل کرنے کی لذت اتنی شدید ہے کہ کیا کوئی یہاں پر فائیو سٹار ہوٹل اور پجارو اور فلاں اور فلوں کے ذریعے لذت حاصل کر رہا ہے, کچھ بیوقوف ہے اس کے سامنے کوئی. وہاں کمالات میں لذت ہے, کمال ایک ایک درجہ کمال حاصل کرے گا اور اس کی لذت اتنی شدید ہوگی کہ سوچ بھی نہیں سکتے میں ہوگا. یہ صرف وہ لوگ سوچ پاتے ہیں جنہوں نے کبھی خواب میں خیال میں مکاشفے میں کچھ سیکنڈ کے لیے جنت دیکھ لی, وہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. یا ایک اور سین ہے جنت دکھانے کا, وہ قرآن مطالعہ کا انداز ہے, وہ السلام کہتا ہے علیکم السلام, درود بھیجے گا محمد والا, تو صاحب ایک دنیا نہیں ہے, بہت ساری دنیا ہے, صرف یہ دیکھنا ہے یہ دنیا جو ساری آگے ہیں ان کو طے کون کر رہا ہے کہ یہ کیسی ہیں, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں, اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. یعنی آپ میری جنت میں آ کے نہیں بیٹھیں گے کہ مجھے اس کو رجسٹر کرانا پڑ جائے کہ آپ میرے گھر پہ نہ آ جائیں گے, نہیں, آپ کی جنت علیحدہ ہے, میری جنت علیحدہ ہے, آپ کی برزخ علیحدہ ہے, میری برزخ علیحدہ ہے, اور جو میری برزخ ہے وہ میں نے بنائی ہے, جو آپ کی برزخ ہے وہ آپ نے بنائی ہے. اب اس کو ذرا دیکھنا ہے, بس ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں اور بہت پیچیدہ سوالات ہیں, ان کو ہمیں سادہ سادہ سمجھ رہے ہیں. میں جو قوم میں تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے 10 جلدی کتاب لکھی مہاد پر, جس کو ہم غلطی سے ترجمہ کر کے قیامت کہتے ہیں. ہمارے خیال میں مہاد اور قیامت میں بہت بڑا فرق ہے, تو میں جہاں کہیں بھی کچھ مجلس میں پڑھ رہا ہوں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہم نے اصول دین میں 5واں قیامت کہہ دیا. قیامت نہیں تھا اصل میں, یہ مہاد تھا. اب لوگ پہلی جو کلیریفیکیشن کرنی ہے اس میں پھنسا ہوں کبھی اس میں اور مصیبت نہ شروع ہو جائے, تو تھوڑا سا معاملہ غلط ہوا ہے. میں عرض کروں گا کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے ٹیکنیکل غلطی وہ کہاں پر ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ بزرگوں نے غلط کیا, بزرگوں نے صحیح کیا تھا, سمجھنے میں ہم لوگوں سے ذرا سی کوتاہی ہو رہی ہے. کیوں اتنا 10 جلدی کتاب لکھی مہاد کے اوپر, 10 جلدی کتاب مہاد کے اوپر, میں حیران ہی ہوتا تھا. اچھا پڑھی نہیں, بدقسمتی سے پڑھ کے نہیں دی کہ یہ دیکھ لیتا کہ بھائی یہ 10 جلد کتاب میں ایک سادہ سودی سی قیامت کے اوپر کیا 10 جلد لکھ دیا انہوں نے. میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا انہوں نے جتنی روایتیں ہوں گی نا وہ ساری جمع کرتی ہوں گی, وہ 10 جلد بن گئی ہوگی. بعد میں جب ایک دفعہ پہلی ایسی کتاب پڑھنے کا موقع ملا تب مجھے اندازہ ہوا کہ 10 جلد بہت کم ہے, یہ داستان بہت لمبی ہے. اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جب ہم جیسا طالب علم بیٹھا ہوا قوم کے اندر جب تک پڑھ نہیں پایا سمجھ نہیں پایا, عام لوگوں سے توقع نہ کریں کہ وہ قیامت کو سمجھے. حقیقت عرض کر رہا ہوں, میں تو اپنا جہالت کا بھی اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک میں نے کھول کے نہیں پڑھی وہ طویل سلسلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی 10 جلد کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے, قیامت کے اوپر ہوگی, قیامت میں سادہ سا عقیدہ ہے کہ یہاں سے مرو گے نئی دنیا میں جاؤ گے وہاں حساب کتاب ہوگا, میدان حشر ہوگا, اس میں بے بس ہوگی, تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے, تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا, پورے سراب سے گزرو گے, یا نیچے گئے یا جنت میں گئے. اب جو جنت میں گئے تو کیا ہوگا اس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, اس کا جان لینے سے کوئی فائدہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا کہ وہ جنت میں اگر مجھے 100 نہ ملا 10 بھی ملا تو پھر بھی اتنی خوبصورت ہے کہ میں جانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے سمجھ میں آئے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے, معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس پیچیدہ معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم اعمال انجام دیتے ہیں یہ ہمارے اوپر اثر انداز کیسے ہوتا ہے, تو اس سے پھر وہ قیامت کی 10 جلدوں کو سمجھنے میں کافی مدد مل جاتی ہے. درود بھیجے گا بار دیگر محمد والا. گویا انسانوں کی متعدد بے تعداد اب آ گئی ہے, تو وہ میں تو خوشی عرض کرتا چلوں. سب وہ اس طرح سے رہا ہے کہ ایک خاصیت اور ایک خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے جو ہم بھی فیور کرتے ہیں, وہ خاصیت اور خوبی ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر جو کہے اس کو قبول نہ کرے. یہ ہم نے کہا کل بھی کہا, یہ سب آپ نہ کریں, آپ اپنی عقل کو استعمال کیجیے, بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے, اگر بات غلط کہہ رہا ہے پکڑ لیجیے, بات صحیح کہہ رہا ہے مان لیجیے, لیکن آپ یہ بھی نہ کریں کہ زبان ہی پکڑ کے بیٹھے, یہ بھی نہ کریں.
یعنی اگر آپ نے ایک بات سنی ہے جس میں دو آپشن ہیں، یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، تو آپ انڈرسٹوڈ لے کر نہ بیٹھیں کہ یہ غلط والا ہی ہوگا. اتنا تو مارجن دے دو بھائی کہ زبان کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں کنوے کی جا رہی ہیں، 50-60 آدمی کے سامنے، 100 آدمی کے سامنے بولا جا رہا ہے، تو اس میں ہر ایک آدمی اپنے حساب سے سمجھے گا. گویا کل اس طرح سے ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ آیا ہمیں سمیت امبار نے کہا یہ عالی مدد، تو پھر لوگوں کے ذہن میں شبہ آ گیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالی مدد کہنا ہی نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی راہ میں کوئی مصیبت آئے تو اسے خندہ پیشانی سے جھیل لینا چاہیے. اس میں اہل بیت سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولا مجھے مصیبت سے نجات دلا دے. اگر اہل بیت کی راہ میں کوئی مصیبت آ رہی ہے اسے جھیل لو، اس کو مت کہو مولا سے کہ میری جان چھڑائیں اس سے. کیوں؟ ان کی راہ میں پیش آنے والی مشکل جو آخرت میں مقام دلائے گی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسے جھیل لینا اچھا ہے. اس کے مقابلے میں مثلا میں جیسے اس مصیبت میں پڑھوں مولا سے کہوں مولا مجھے جان چھڑائیں، تو بھائی عاشقوں کا یہ دستور نہیں ہے. عاشق جب مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ اپنے معشوق سے کہے کہ تیری خاطر مصیبت میں پڑ گیا میں، نہیں، وہ تو خاموشی سہ لیتا ہے اور وہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اور وہ ایک فارسی میں ایک شعر تھا کہ اے مرغ سحر عشق سے پروانے بے آموز، کہ اے مرغ سحر، یعنی جو سحری میں مرغ کیا اپنا مرغا کڑکڑاتا رہتا ہے، زور زور سے آزانے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے مرغ سحر عشق سے پروانے بے آموز. اے مرغ سحر تو بھی جو اتنا بولتا ہے پروانے سے عشق کرنا سیکھ، تیرا عشق بہت ناکام ہے، تیرا عشق بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ تو صبح ہوتی ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے. عشق سے پروانے بھی آؤں، پروانے سے سیکھ. کان سوخ تیرا جان شد آواز نہیں آؤں، وہ جل گیا آواز نہیں کر دیتا. تو ذرا سا مصیبت میں پڑتا ہے چلاتا ہے اہل بیت سے کہ بھئی مصیبت ختم کرو، بھئی مصیبت ختم کرو. تو عاشق بن بھائی، کیا مصیبت میں پڑا کہ چیخنے لگا؟ پھر کون سا عشق ہو؟ عاشق مصیبت میں پڑتا ہے کہتا ہے مولا میں کیوں کہوں آپ کے راستے میں مصیبت آئی، یہ تو مصیبت نہیں ہے، یہ تو حسن ہے، یہ تو فخر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا نے کہا جاؤ جا کے ایک آدمی سے ملو، وہ ہمارا بہت اچھا بندہ ہے، محبوب بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غلام سے کہا تھا کہ مشہور روایت وہاں اس کو بار بار پڑھنے سے کیا، بارہ لوگ گئے، جا کے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، نہ اس کے جسم میں حرکت ہے، نہ وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہے، کچھ بھی نہیں. جا کے اس سے پوچھا، دیکھا اس کو کہ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، لیکن خدا کا شکر بجا رہا ہے زبان سے. تو اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ یہ بتا کہ جو تو شکر بجا رہا ہے یہ کس بات کا ہے؟ نہ تو ہل سکتا ہے، نہ تو جل سکتا ہے، نہ تیرے اندر کسی نعمت سے فائدے کی کوئی طاقت ہے، تو یہ شکر ہے کس بات کا؟ زندہ رہنے کا شکر ہے. کہنے لگا یہ بتاؤ یہ مصیبت میرے اوپر ہے کتنے لوگوں پر ہے؟ میرے کتنے لوگ ایسی مصیبت میں دیکھے جو میں ہوں؟ کہنے لگا میں نے تو نہیں دیکھا، تو ہی دیکھا جو اتنی مصیبت کما رہا. کہنے لگا مصیبت کس نے دی؟ مصیبت اللہ نے دی. کہنے لگا اگر اللہ سے میرا کوئی خاص تعلق نہ ہوتا تو اتنی مصیبت کیوں دیتا؟ اس کا مطلب ہے میرا خدا سے ایک خاص تعلق ہے. شکر اسی بات کا کہ خدایا اتنی مخلوق میں تو نے چھانٹ کر مجھے چنا ہے، اس پہ شکر. اچھا اگر یہ چیخ چیخ کر خدا سے کہے کہ مجھے مصیبت نہیں چاہیے، مجھے مصیبت نہیں چاہیے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ کہ کون سا عاشق ہوا؟ یہ ہم کہہ رہے تھے حضرت میں سمجھتا ہوں، آپ تو بڑی چھوٹی بات سمجھنے لگے. آپ نے تو بہت ناانصافی کی. آپ پہلے بات سمجھیں، آپ کی گہرائی کو دیکھیں، عشق کو دیکھیں. یعنی اب آپ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ عاشق اہل بیت ہیں، ہم نہیں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کبھی مقابلہ کریں تو کیا؟ چلے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑا ہوتے ہیں، دونوں مصیبت کی دعا مانگتے ہیں، آؤ پھر کھڑے ہو. میں بھی اہل بیت سے کھڑے ہو کے کہتا ہوں باہر، تم بھی کھڑے ہو کے باہر کہو گا مولا میں مصیبتوں کے لیے تیار، توڑو توڑو میرے اوپر مصیبت، آؤ باہر کھڑے ہو. کس نے آپ کو کہا کہ آپ کے اندر عشق زیادہ ہے؟ آئیں پھر مقابلے میں آئیں، پھر نہیں کر پائیں گے ظاہر مطلب، یہ حرکت مت کریں. ساتھ میں کیسے نہیں، ہاں یہ میں نے نہیں کہا کبھی بھی کہ جو یہاں سے کہہ دیا قبول کر لیں، نہیں یہ کام نہیں کریں. عقل استعمال کریں، دشمن بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ساری بات. لیکن اب بات ہی ٹٹولنا شروع کر دیں، ہر بات میں غلط نکالنے کی کوشش کریں، یہ کام بھی نہ کریں. جو بات صحیح ہے اس کو صحیح انداز میں، آپ کا عشق الحمدللہ مضبوط اور خدا سے دعا ہے کہ ہم بھی اس عشق کے راستے پہ چلیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب غصہ ختم کر دیں تو تیز آواز میں درود بھیجیں. درود اثرات کہاں تک ہیں؟ ہمیں بات اس میں تھی کہ آپ خدا نے کل کچھ احکام دیے ہیں, اس احکام میں کبھی مطابقت کرتے ہیں, کبھی اس کی وفاداری کے ساتھ عمل کرتے ہیں, کبھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے, اگر مخالفت کرتے ہیں تو اثر کہاں تک جاتا ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب میں ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا اس کی تشبیہ دے کر کسی دوائی سے تشبیہ لیتے ہیں, کسی دوائی سے تشبیہ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بولیے کہ صاحب کسی دن میرا دل چاہا کہ میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں, فرض کر لیں. آپ کہیں گے ویسے تم ابھی بدنام ہو میٹھے کھانے میں اور یہ تمہارا دل ایسی چیزوں کا چاہے گا. اچھا یہ بھی ایک راز ہے, میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ یہ مولوی میٹھا کھانے میں بدنام ہوئے کیوں. واقعا میں آپ کو فنی لحاظ سے بتاتا ہوں کہ یہ بدنامیاں آئی کیوں ہیں. اس میں جب میں نے بہت غور کیا کہ یار اس کا مسئلہ ہے کیا, یہ بدنامی کیوں بلا وجہ کی آ گئی. اچھا طالب علموں کے پاس ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا, یعنی یہ جو آج کل مثلاً فرض کریں آج کل آپ بوجھ میں قوم میں نجف میں دینی طالب علموں کے پاس کچھ دیکھتے ہوں گے, آج سے 25-30 سال پہلے یہ بھی نہیں تھا. یعنی 25 سال تو خود مجھے ہو گئے 24 سال دینی طالب علم بنے ہوئے, اور اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں مثلاً بالکل صحیح اگر کہ مثلا یہ جو ایران میں تبدیلی آئی اس سے پہلے جو طالب علموں کا حشر تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہت غربت تھی, بہت مسکین تھے, بہت عجیب حالت تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ حاج عبدالکریم حائری جنہوں نے قوم کا مؤسسہ حوزہ بنایا, انہوں نے ایک موقع پہ احساس کیا کہ بھائی بچوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ چراغ جلانے کے لیے تیل ہو ان کے پاس, الیکٹریسٹی تو تھی نہیں. تو انہوں نے ان کے پاس لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ صاحب یہ بچے عاشق ہیں پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن مصیبت یہ کہ رات کو جب سورج چلا جاتا ہے تو روشنی ہوتی نہیں, پڑھیں گے کہاں سے یہ ان, اور تیل کے پیسے نہیں ان کے پاس. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ صبح کو ایک کھانا کھاتا ہے, دوپہر کو کچھ کھاتا نہیں, اب اگر رات کو بھی اس کو آدھی روٹی نہیں ملے گی تو اسے کیا کریں گے, یہ کیسے گزارا کریں گے؟ تو حاج عبدالکریم حائری نے ہر رات کا ایک شیڈول بنا دیا کہ ہر طالب علم کو مدرسے کے اندر رات کے 4-5 گھنٹے کے لیے جلانے کا تیل ملے گا, چراغ میں ڈالنے کا, اور ایک روٹی ملے گی, تاکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو کم سے کم ایک روٹی کھا کے سو جائے اور چراغ جلانے کے لیے تیل ملے گا. اس پر یہ عالم تھا کہ ایک عالم کو پتا چلا کہ بھائی وہ 4-5 گھنٹے تیل ملے گا, بڑے خوش ہوئے. لوگوں نے کہا بڑے خوش ہو بھائی کہ تیل مل گیا, خوب پڑھو گے؟ کہیں گے 5-5 گھنٹے آپ پڑھو گے رات میں بھی؟ کہیں گے نہیں, تم نہیں سمجھے, مجھے تو خوشی اس بات کی کہ دو چیزیں دی, روٹی بھی دی انہوں نے, اچھا یعنی پیٹ بھرنے کا انتظام ہوا. کہیں گے پیو کو بابی بھی نہیں سمجھا, میں روٹی دے دوں گا ڈبل تیل لے لوں گا. یہی کرتے تھے, وہ بھی دیتے تھے روٹی ڈبل تیل لیتے تھے, پھر ساری رات جاتے تھے. کہتے تھے مجھے خوشی اس بات پہ دو چیزیں دی آپ نے, ایک تو تیل دے دیا, دوسرا ایک چیز دے دی بیچنے کے لیے کہ اس کو بیچ کر اور تیل ملے گا, اور پھر اس کو بیٹھ کر پڑھتے تھے. ان لوگوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں, انہوں نے بہت اچھی محنتیں کی ہیں. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کوئی ذہن سے نہ آئیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. چراغ کا جو مسئلہ تھا, یہ لوگ راتوں کو دیر دیر سے جاگتے تھے. اچھا رات کھانا کھاتے تھے مغرب سے پہلے, اچھا آپ جاگ رہے ہیں, کھانا کھائے مغرب سے پہلے, کھانا کھایا, جاگ رہے ہیں, 7-8 گھنٹے بیت گئے جاگتے جاگتے.
अब होता ये था कि अब रात में तो कोई खाने वाने का बंदोबस्त हो नहीं सकता, क्योंकि ना बिजली है ना कोई कुछ है, तो ये लोग अपने साथ कोई ऐसी मीठी छोटी चीज रख लिया करते थे कि जब रात में देखेंगे कि भाई अब तो बिल्कुल ही हालत खराब हो रही है, तो वो एक टुकड़ा मुंह में रख लेंगे, और वो चूंकि हलवा टाइप की कोई चीज होती थी, छोटा सा पीस होता था, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए चाहिए होता था। यानी एक छोटा सा पीस खाए, ना हिलना पड़े ना झुलना पड़े, यानी ऐसा नहीं कि जाके कोई तवा गर्म करना है और ये करना है वो करना है, ये सब ना हो, बस यू उठाया मुंह में रखा और वो जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो मिल जाए, वो मीठे के अंदर होती है। अच्छा, हम सब लोगों को पता है ग्लूकोज सबसे ज्यादा इन चीजों के अंदर होता है, और जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम होता है। आप बाहर जाके कोई एक्टिविटी करें उतना आपकी बॉडी को ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा जितना ब्रेन एक्टिविटी में होता है। तो ये लोग चूंकि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे, तो इनको जो हिकमत पढ़ने वाले लोग थे वो इनसे ये कहते थे कि भाई आप कभी देख रहे हैं सर चकरा रहा है, घसी आ रही है, तो छोटा सा एक टुकड़ा उठाएं और वो अपने मुंह में रख लें आप, तो वो थोड़ी सी देर में खत्म होगा, लेकिन आपको घंटों की एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी दे देगा, और उसमें उठ के भी कहीं नहीं जाना है। इस खातिर ये मीठा साथ रखा करते थे, और बाद में दास्तान कुछ और बन गए, बदनामी पे बदनामी फैल गई। अच्छा साहब, ये तो उसकी वजह से था। अब आइए वो दोबारा अमाल की तरफ। सब मीठे का दिन चाह रहा है, एक टुकड़ा नजर आया खूबसूरत सा, रंग भी अच्छा है मजा भी अच्छा है, वो साहब खा लिया गया। इस चक्कर में ये मीठा था, अब वो जो खा लिया तो देखने वाले ने कहा भाई ये खा लिया? हाँ खा लिया। और ये तो भैया ये तो बहुत खतरनाक दवाई थी। अच्छा, अब होना क्या है? हाँ, अब क्या होना है? अब ये होना है कि उस दवाई ने आपके बदन में जाकर आपकी मर्जी से असर डालना है या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से, उसने अपनी मर्जी से अपनी कार्रवाई करनी है। अच्छा, मसलन अगर उसके असर में आपकी बॉडी ने बहुत नामुकूल सी बात सोचते हैं, तो वो दवाई ऐसी थी कि उसको खाने से पूरे बदन के ऊपर ऐसे बाल निकलेंगे जैसे रीछ के निकलते हैं। सही? अच्छा, आप वो बाल निकलेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं चाहता कि ना निकले, ये दास्तान नहीं है। वो दवाई गई है ना, अब जबकि गई है अब उसका असर होगा, अब असर होगा। अब आप ये कह निकलते बाल देख देख करके ना निकल ना निकल ना निकल, इससे कुछ नहीं होगा, आपको निकलेगी। रास्ता क्या है? रास्ते ये कि मैं साफ कर लू, वो भी उसके असर से पहले। एक दफा उसने असर शुरू कर दिया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मेरे जाने से पहले अगर आपने रोक लिया ना खाते बच गए थे, मेरे जाने के बाद आपने कोई हरकत की होती कि असर से पहले के डिसॉल्व होता आप निकाल देते तो आप बच जाते। एक दफा जब वो खून में फैल गया अब तो अपना काम करेगा, उसने अपना काम कर देना है और बालों ने निकल आना है। अब दूसरा रास्ता है कि आप किसी हकीम के पास जाएं और उससे पूछेंगे अगर बदन पे ऐसे बाल निकल आए तो इसके लिए क्या करना है, तो वो आपको एक और चीज दे देगा। अच्छा, उसके साथ भी आपने यही करना होगा, तो वो फिर आपने खाना है और वो फिर मेले में जाना है, और अब उसने फिर मेले में जाकर खून में फैलता फिर वही हरकत करवानी है कि फिर आपके बाल अपनी जगह के ऊपर वापिस आ जाए। यूं समझ लीजिए गुनाह ऐसा ही है, सिर्फ गुनाह बदन पे असर नहीं डालता, रूह पे डालता है। मुश्किल ये एक गुनाह हुआ, अब जो गुनाह हो गया तो बस आपको खुदाई निजाम अपना काम करना शुरू कर दिया। और भी अर्ज करूंगा, जैसे गुनाह हुआ खुदाई निजाम अपना काम शुरू करेगा। खुदाई निजाम कैसे काम शुरू करेगा? गुनाह के होते ही नफ्स के ऊपर उसके असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। रिवायतों में इस तरह से लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत पाको पाकीज़ा है, मसलन फर्ज फरमाइए एक मासूम बच्चा, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो जो है बच्चा था उसने पहला गुनाह जो किया तो कहते हैं कि सफेद दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है। अब वो गुनाह करता रहा, खुदा ना करे नाउज़ बिल्लाह, और इस्तग़फ़ार न की, तो ये सियाह नुक्ते पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो सियाह नुक्ते ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं जब ये सियाह नुक्ते ज्यादा हो जाते हैं तो नफ्स जो इंसान की शक्ल में होता है, बरज़खी जिस्म आप उसको कह लीजिए, नफ्स कह लीजिए, वो इंसानी शक्ल से निकल कर फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवरों की सूरत तब्दील करना शुरू कर देता है। गोया वो जो आपने टैबलेट खाई थी और उसके नतीजे में रीछ के बाल निकलने थे, वो रीछ के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो नफ्स होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हैवानी शक्ल पकड़ना शुरू करता है। अच्छा, अब इसके ऊपर उलमा अखलाक ने बहुत मेहनत की है कि अगर नफ्स हैवानी शक्ल पकड़ना शुरू करता है तो कौन से हैवानी शक्ल पकड़ता है, कैसे पकड़ लेता है और उसको रोकने का तरीकाकार क्या है।
اچھا اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گی، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو ساری کہانیاں ایسا نہیں ہوتا. آپ نے مشہور معلوم روایت سنی ہے کہ مولانا مینا کے میدان میں تھے یا انفا کے میدان میں تھے، اور ایک آدمی نے کہا ماں اکثر الحجیج، اور امام نے فرمایا کہ ماں اکثر الزجیج و اقل الحجیج، اور جو میدان دیکھا اس آدمی نے تو وہ جانوروں سے بھرا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جانور امام نے اس وقت بنائے تھے یا اس کو صرف دکھائے تھے؟ بنے بھی پہلے سے تھے. کیا قیامت کا منظر ہے؟ یہ دنیا کا منظر ہے، اب یہ قیامت کا منظر نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے. پھر یہ جانور دنیا میں بنے ہوئے تھے آخرت میں؟ دنیا میں. یہ جانور کیسے بن گئے؟ ہمیں تو پتا تھا کہ آخرت میں بنتے ہیں، آخرت میں ہی بنتے، دنیا میں بنتے. اب تفصیل کیا ہے اس کی، وہ مجھے اس معلوم عرض کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں. ایک درود بھیج کر تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا. مرنے پر بدن کا معاملہ ختم ہو گیا، مرنے پر پھر بدن کا معاملہ ختم. ہاں اگر کوئی بہت پاک و پاکیزہ انسان ہو تو خدا اس کے بدن کو بھی بچاتا ہے. اور میں نے اس دنیا میں، یعنی اگر میں آپ کو کوئی واقعہ سناؤں جو پچھلی تاریخوں کا ہو تو آپ کہیں یار یہ پچھلی تاریخوں کی بات نہیں، پچھلی تاریخوں کی بات نہیں کر رہا. پچھلے سال کے ماہ رمضان میں ایک، اور تقریباً 15 سال پہلے کا دو، یہ دو واقعات فرسٹ ہینڈ رپورٹ کے ساتھ بالکل صحیح بچے ہوئے جسموں کے میں نے لیے اپنی زندگی. دو رپورٹس ایسی ہیں کنفرم میرے سامنے کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں پیش آیا ایک واقعہ، اور جس نے ڈیڈ باڈی کو ٹچ کیا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، دوست بھی ہے، کیا کہیے اسے، اس وہ تھا، اس کے نانا تھے جس نے خبر کھو دی. اور دوسرا واقعہ وہ ایک اور دوست کے ساتھ پیش آیا، ایک اور صاحب کے ساتھ، جن کی والدہ کے مرنے پڑنے گیا تھا، اور والدہ ان کی ذاکرہ تھیں، اور خود اس نے اپنی والدہ کے جنازے کو امانتاً کراچی میں دفنایا تھا. یہ زمانے کی بات ہے جب ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی، تو اس نے ان کی ماں نے وصیت کی تھی کہ مجھے عراق میں دفنانا، کربلا میں، اور ان کے پاس راستہ نہیں تھا تو انہوں نے زمین میں امانتاً دفنا دیا تھا کراچی میں، اور 2 سال کے بعد ڈیڈ باڈی نکالی تھی، اور ٹوٹل جو ویٹ چینج ہوا تھا وہ 2 کلو تھا. اور جب چہرہ میں نے کفن کھولا تھا، پی آئی اے میں کام کرتے ہیں وہ صاحب، تو ان کا ایک مینیجر بھی ان کے ساتھ تھا جو کسی اور فرقے میں تھا، تو اس نے کہا تھا کہ فلانی، ان کا نام لے کر کہا حسن کا نام تھا، کہا حسن تیری ماں کی آنکھوں میں نور تھا، میں نے دیکھا جب کوئی دوسرے فرقے میں تھا. اور یہ جو واقعہ پچھلے سال پیش آئی ماہ رمضان کے اندر پیش آیا، وہ ان کی لاش کو کئی عرصے کے بعد نکالی گئی تھی، کئی سال کے بعد، بالکل صحیح سالم لاش، پورا جسم صحیح. حسن اتفاق اس کا نام بھی حسن ہے، ابھی میں غور کیا دونوں کا نام حسن. یہ حسن لڑکا بتا رہا تھا، دوسرا والا کیا لگا کہ میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب ان کے کفن کو اٹھایا، ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے، تو مجھے ہاتھ کے نیچے یوں لگ رہا تھا جیسے گیلا ہے، یعنی جیسے غسل کا پانی بھی ابھی خشک نہیں ہوا. کیا لگا مجھے ایسا لگا، لیکن یہ کہ ڈیڈ باڈی تو بالکل صحیح تھی، اور گوشت احساس ہو رہا تھا ان کے کفن کے نیچے سے کئی سالوں کے بعد. کون سا قبرستان میں آپ کہیں گے؟ وہ جنت البقیع کا معاملہ نہیں، جنت البقیع کراچی میں غریب آباد کا قبرستان، گیارہ ایکسپریس وے کے نیچے آ رہا تھا، وہاں سے نکالی تھی. اہل بیت اپنے چاہنے والوں کا آج بھی کراچی میں بھی خیال کر رہے ہیں. بس اعزاز محترم، بہت دور کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اسی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت دور کی باتیں نہیں، یہیں پر ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، وہ جو قبر کے حالات تھے، ہم کبھی واقعات سنا ہے 1000 سال پہلے کا، تو آپ سوچیں نہیں بھائی 1000 سال پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، یہ ابھی بھی ہوتا ہے. ہاں دیکھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، پہلے والے دیکھ پاتے تھے، سن پاتے تھے، ہم لوگ دیکھ نہیں سن پاتے. کیوں؟ ہم نے ٹی وی زیادہ دیکھ لیا، مصیبت ہمارے ساتھ ہی ہے، ہم نے ٹی وی اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب قبر کے نیچے کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں مصیبت بہت ساری ہے بھائی، کم نہیں ہے.
तो टीवी तो एक है, म्यूजिक दूसरी और ये वो, बहुत सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं। तो साहब जब एक आदमी होता है जिंदगी के अंदर, तो जिस्म तो उसका इंसानों का सा है और रूह जानवरों की सी हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है, रिवायतों के अंदर मौजूद है और तयशुदा सी बात है। अरे जो जानवर की रूह होती है ये अभी नजर आती है, बास लोगों को नजर आती है, बास लोगों को नजर नहीं आती, हम लोगों को नजर नहीं आती, क्यों? हमारी वो चश्म में बीना बसीरत जो है वो अभी जागी नहीं है, हमने उसके ऊपर मेहनत नहीं की, क्यों? अपनी इन आंखों को इतना आलूदा कर चुके हैं कि वो आंखें खुल के नहीं दे रही, वो आंखें खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो आंखें खुलें, या मौला की जैसी कोई नेमत हमें मिल जाए, फसीलत हमें मिल जाए कि वो दिखा दें तो हम देख लें, वरना अभी नहीं देख पाएंगे, ऐसा कब देख पाएंगे? वो चाहे कोई कितना बड़ा फासिक फाजिर हो, जब मुझे फासिक फाजिर की मिसाल देनी होती है तो मैं एक आदमी की मिसाल देता हूँ, एक सदर की मसाल खराब है इसलिए नहीं दे रहा आजकल, वो भी देख लेगा मरने के बाद, उस वक्त सबकी आंखें खुल जाएंगी, उस वक्त सबकी आंखें खुल जाएंगी, फिर कोई किसी की आंख बंद नहीं होगी, क्योंकि ये वाली आंखें तो वैसे ही डिजॉल्व हो चुकी होंगी खबर के अंदर, फिर जो वहां आंखें होंगी वो बरजख की आंखें होंगी, फिर वो सब देख रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा साहब बस ये मामला है कि जैसे ही कोई गुनाह अंजाम पाता है बॉडी के ऊपर तो असरात पड़ते ही है, मिसाल के तौर पर खुदा न करे नाउज़ुबिल्लाह किसी ने उम्मुल खबाइस शराब पी तो जिस्म पे तो बुरा असर पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, कुछ दास्तान छोटी है, असर जो बड़ा पड़ेगा वो कहां पे पड़ेगा? रूह के ऊपर। अच्छा रूह के ऊपर जो असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? मैंने अर्ज किया मुझे कि अगर पहला दूसरा गुनाह है तो डॉट पड़ेगा दिल के ऊपर, जरा सी स्याही आएगी। अच्छा दिल पे स्याही आने का मतलब क्या होता है? ये तशबीह है, साफ सी बात, दिल पे स्याही है तशबीह है। कैसे तशबीह है? इस तशबीह में असल वजह क्या है? असल वजह यह है, आपने कोई आईना देखा हो, आईने का काम होता है रिफ्लेक्ट करना, जो भी इमेज उसके सामने आए उसको रिफ्लेक्ट करे, सामने वाले को दिखा दे, ये आईने का काम होता है। दिल का काम क्या होता है? ये हर्ट नहीं, जो हमारा बरजखी दिल है उसका काम क्या होता है? बरजखी दिल का काम होता है अल्लाह की तालीमात को रिसीव करे, उसका काम ये, खुदा और उसकी हुज्जत जो भी तालीम दें, नबी इमाम जो भी तालीम अल्लाह की तरफ से आ रही हो, हुज्जत खुदा की तरफ से आ रही हो, उस तालीम को रिसीव कर लेना, ये किसका काम है? ये बरजखी दिल का काम है, वो आईने की तरह ये काम कर रहा होता है। अच्छा अगर उस पे आईने पे ब्लैक डॉट पड़ जाए तो रिफ्लेक्शन उस डॉट की मुनासिबत से कम हो जाएगी। अच्छा अगर आईने के ऊपर ब्लैक डॉट बहुत ज्यादा पड़ जाए फिर क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, फिर कोई इमेज उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी नहीं, फिर कोई इमेज उसके अंदर नहीं आएगी। अच्छा अगर दिल के ऊपर ब्लैक डॉट ज्यादा हो जाए फिर वो हुज्जत खुदा की आवाज नहीं सुनता। अब समझ में आया करबला में खड़े लोग सैयद शुहदा की आवाज क्यों नहीं सुन रहे थे? दिल इतने सिया हो गए थे, ना कि दिल सिया हो गए थे बल्कि दिल पत्थर हो गए थे। जब दिल पत्थर हो जाए अब हुज्जत खुदा की आवाज सुनाई नहीं देती, कानों से टकरा के वापस चल जाती। अगर किसी को हुज्जत खुदा की आवाज सुननी है पहले अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। बस जैसे किसी ने कोई गुनाह अंजाम दिया पहला घाटा कहां पर हुआ? पहला घाटा यह हुआ कि भाई वो जो कल्ब था और कल्ब का काम यह था कि वो अल्लाह की निशानियों को आयत खुदा को हुज्जत खुदा के जरिए से हासिल करे, हुज्जत खुदा के साथ इसका रब्ता टूट गया, अब हुज्जत खुदा की बात इसको सुनाई नहीं देती। अच्छा जैसे ही हुज्जत खुदा की बात सुनाई नहीं दी गोया ऐसा हुआ जैसे सहरा में रहनुमा से हाथ छूट गया, अब मामला खत्म, अब ये भूखा प्यासा मरेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्यों? हुज्जत खुदा से रब्ता टूट गया। जिसका जितना दिल सिया होगा हुज्जत खुदा से रब्ता टूट जाएगा, अब चाहे उसका नाम अली मुर्तजाई क्यों ना, नाम से कुछ नहीं होगा। मैंने कल भी आप परसों भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, नाम रखने से फजीलत वालदैन की है, मेरी नहीं है, मैंने थोड़ी नाम रखा, मेरा नाम इतना अच्छा है इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा वालदैन को मिलेगा, हाँ उन्होंने दुआएं दी होंगी तो मेरी रास्ता खुलेगा, लेकिन मेरा काम अपने हाथ में है। लिहाजा बहुत सारे वाकयात मौजूद है जिसमें किसने क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुज्जत खुदा की आवाज सुनने के लिए क्या करना होगा? उस दिल की तारीकी को हटाना पड़ेगा। अभी एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अभी एक हुज्जत खुदा की बहुत बड़ी आवाज आने वाली है, ऐसा ना हो दिल इतने पत्थर हो जाएं कि वो आवाज ना आए, ये रिस्क ना ले, ये खतरा ना ले, हुज्जत खुदा की आवाज आने वाली, ऐसा ना हो कि हम और आप इस दुनिया में इतने खर्क हुए हों
کہ حجت خدا کی آواز سنائی نہ دیتے رہا. اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں وہ تو وعدہ ہوا ہے کہ جب سور پھونکیں گے تو آواز سب کو سنائی دے گی. ہاں آواز سنائی دینے کا مطلب صرف کانوں میں پڑھنا نہیں ہے, اس دل کا قبول کرنا اور اس کے تحت عمل کرنا. وہ تو یزید کے لشکر میں بھی سید الشہداء کی آواز تو انہوں نے بھی سنی لیکن دل سے اندر کہاں گئی؟ سیاہی کا مطلب یہ ہے, یہ پہلا اثر ہے گناہ کا, یہ پہلا اثر. صاحب بس گناہ کا اگر کم از کم کوئی اثر ہو تو وہ کیا ہے؟ حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا. حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے گمراہی شدید ہے. حجت خدا کا مطلب تو آپ کے سامنے واضح ہے نا, یعنی خدا کا نمائندہ جو زمین پر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حجت خدا. حجت خدا نبی بھی ہو سکتے ہیں اگر امامت کا دور شروع نہ ہوا ہو, سرد دور جو نبی اکرم کے بعد شروع ہوا, اور خود امام معصوم, جیسے کہ ہم آج کے دور میں امام معصوم کی حجت خدا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, اور امام کی ذات مقدس پر درود بھیجے محمد علیہ وسلم. بس وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں امام کا دیدار کرنا ہے, ان کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس قابل بناؤں کہ حجت خدا کی آواز سن لو, پہلے دل کو اتنا صاف کرو کہ حجت خدا کی آواز کے قابل بن جاؤ, اس کے بعد ان سے یہ کہو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے. پہلی بات کس کے اندر ہونی چاہیے؟ اگر یہ قرآن شریع کے قرآن حجت خدا, آپ لوگ ہمارا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم یا شریع القرآن, قرآن فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہر, پاکیزہ کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس حجت خدا تک پہنچ سکتے ہیں بغیر پاکیزگی کے؟ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ شریک قرآن, شریک قرآن, قرآن خود کہہ رہے لا یمسہ الا المطہر, پاکیزگی چاہیے اس کو مس کرنے کے لیے. اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے مثلا اس میں غرق ہونے کے لیے, نہیں, مس بھی کرنا چاہتے ہو پاکیزگی چاہیے, اور اگر سمجھنا چاہتے ہو اس کی گہرائیوں میں ڈوبنا چاہتے ہو اس کی راہ میں بڑھنا چاہتے ہو پھر کتنی پاکیزگی چاہیے؟ اور اس حجت خدا کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن ناطق ہے؟ اس حجت خدا تک رسائی بغیر پاکیزگی کی, یہ انصاف نہیں ہے, بہت ناانصافی ہے. تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا, حجت خدا کے ساتھ رابطہ بنانا ہے, پہلے دل کو پاکیزہ کرنا پڑے گا, اور پاکیزہ دل کے لیے میں نے عرض کیا ضرورت ہے کہ پہلے یہ گناہوں کا راستہ رکے. اور اچھا ہم اس کے اثرات کی بات کر رہے تھے, گناہوں کے اثرات کی. پہلا اثر کیا پڑا؟ یہی بہت بڑا خطرناک اثر تھا کہ حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا. یہی بہت بڑی مصیبت تھی کہ صاحب دل تاریخ ہو جائے گا, اور دل تاریخ ہو گیا تو پھر حجت خدا کی آواز نہیں آئے گی, اور دل پتھر ہو گیا تو پھر تو دشمنی بھی ہو جائے گی, اور یہ ہوگا دوسرا اثر. یہ جو قلب ہے, جیسے ہم لوگوں کا دل ہے, یہ جو دل دھڑکتا ہے اس کا اثر پوری باڈی پر جاتا ہے, اس کا اثر پوری باڈی پہ جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا قدیم زمانے کے حکما کیا سب سے پہلے دیکھتے تھے؟ نفس. صاحب ہمارے ساتھ کچھ عرصے پہلے عجیب واقعہ ہو گیا آج کے دور میں. صاحب ایک نابینا دوست کو جن کو میں جانتا تھا, چھوٹا بھائی لے کے آیا, مجھے کچھ بیماری تھی, کہنے لگا یہ ان سے آپ دکھوا دیں. میں وہ بندہ خدا کو ماسٹرز جب وہ کر رہے تھے پرشین کا, تو میں پڑھا چکا تھا, کچھ میرے ذہن میں یہ آئے کہ شاید اس کو میں نے پڑھایا ہے. پھر میں نے یاد آیا اس کی کوئی اسپیشلائزیشن حکمت میں نہیں ہے. میں نے کہا یار مذاق نہیں کروں, یہ مجھے معلوم ہے اس نے پرشین میں پڑھا ہے, ٹرمنالوجی میں آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نابینا ٹرمنالوجی. میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس کی حکمت میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. کہنے لگا بھائی آپ بہت دل سے نہیں ملے آپ سے. میں نے کہا اچھا کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا وہ نابینا جو صاحب تھے, کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں ایک میز کے اوپر کوہنی ٹکا کر اپنی نفس مجھے پڑھ رہا ہے. میں نے اچھا وہ پڑھ رہا ہے کوہنی میز پہ ٹکائی نفس ان کے ہاتھ میں. انہوں نے ایک سیدھے ہاتھ پہ نفس پہ پہلا سین تو اس نے یہ کیا نابینا ہے 100% نابینا. یوں جیسے میں نے ہاتھ پکڑا یوں جھٹکا مارا, کہنے لگا 72 کلو وزن ہے آپ کا. میں نے کہا بھیا 72.5 ہے, آدھا کلو معاف کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد اس نے نفس پہ ہاتھ رکھا اور آپ یقین فرمائیے وہ 5 منٹ تک بولتا رہا. آپ کی یہ بیماری, آپ کو 30 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا, آپ کو بچپن میں یہ ہوا تھا, آپ کو 5 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, یہ کیا ڈیٹیکٹ کیے چلے جا رہا ہے. یقین فرمائیے کہ عالم یہ تھا کہ اس نے جب میرے دوسرے ہاتھ کی نبض پکڑی تو کہنا آپ کا لیور 1 سینٹی میٹر بڑا ہوا ہوا ہے. حیران رہ گیا میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ جو کچھ عرصے پہلے تک ایم اے پرشین کر رہا تھا، اس کو حکمت کہاں سے سکھا دی کسی نے؟ بہر اس بندہ قرآن سیکھی کہیں سے، جہاں سے بھی سیکھی. اچھا یہ بھی اب ہم آنکھوں کو دیکھا ہم سب، میں سمجھا مذاق کر رہا ہے میرا چھوٹا بھائی، اس نے کہیں سے میرے بارے میں ماں سے پوچھ کر سب کچھ اس کو بتا دیا ہے، مجھے ساتھ کھیل رہا ہے. وہاں پہ ایک اور لڑکا بیٹھا تھا، وہ بھی ریسٹورینٹ تھا، کہنا سر میں بھی دکھاؤں؟ میں نے کہا بیٹا اگر بچ گیا ابھی تو تم بھی دکھاؤ ذرا. اس نے دکھایا تو یہ جو بولنے والا تھا میرے ساتھ تو تھوڑا تمیز لحاظ سے بات کی تھی، اس کی تو چیچڑے بھی کھڑ دی اس نے. کہنا کہا تم نے یہی حرکتیں کی، بتایا اپنے لائن سے شروع سے لے کر یہی تمہارے ساتھ ہوا. بھائی یہ خطرناک آدمی ہے، اور عرب کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، یہ تو پھر پتہ نہیں مجرموں کو نفس پکڑ کے کہے گا تو نے چار قتل کیے ہیں، تو نے پانچ قتل کیے، مروا دے گا یہ تو. اس طرح کا آدمی نفس پکڑ کے. اچھا یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل سے، سارا دل ہمارا یہ جو دل ہے یہ ساری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، ساری باڈی کو. یہ جو نفس ہے یہ کیا ہے؟ یہ بلڈ کا وہ پریشر ہے جو اس رگ میں سے گزرنے کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے، یہ اس کو پکڑ کے ساری باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ مادی دل اتنا کنٹرول کرتا ہے باڈی کو تو روحانی دل کتنا کرتا ہے؟ یہ مادی دل اتنا کنٹرول کرتا ہے، وہ روحانی دل کتنا کنٹرول کرتا ہے؟ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس مادی دل کو بھی روح کنٹرول کرتی ہے. اس مادی دل کو بھی تو ہم ٹیبلٹ سے میڈیسن سے کنٹرول کر لیتے ہیں اگر یہ بگڑنے لگے، ورنہ اصل میں اس کا کنٹرول وہ بھی روح سے ہے. آپ کے پاس روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت نے بتایا کہ فلاں تمہاری نفسانی حالت سے تمہارا دل خراب ہو جائے گا، اس کو بھی روح کنٹرول کر رہی ہے. اتفاقاً اہل بیت نے یہ باتیں بتائی ہیں، لوگوں نے شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جا کر ڈھونڈیں تو آپ کو بہت سارے فلسفے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے یہ سب باتیں کہی ہوئی ہیں، اور چار چار ہزار سال پہلے کی، چار چار ہزار سال پہلے کے فلسفوں میں باتیں آئی ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن دنیا گزرے گی آہستہ آہستہ ثابت ہو جائے گا. اور مولا کا وہ پانچویں مولا کا قول ثابت ہوگا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا اکٹھا درود بھیجیں گے، فرمایا تھا شر سرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. یہ مولا کا قول اور ثابت ہوگا. یہ سب چیزیں بھی ایسا ایسا ثابت ہوگی. تو ایسا اب عرض یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو مادی دل ہے وہ تو اتنا طاقتور ہے باڈی کو اس طرح چینج کر دیتا ہے، وہ جو روحانی دل ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو روحانی قلب ہے اس کے اثرات اس مادی دل سے کہیں زیادہ ہیں. اور گناہ کا پہلا اثر کس کے اوپر پڑا تھا؟ روحانی قلب کے اوپر. اب صحیح ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں، کیا قلب، اس کو دل نہیں کہتے ہم، اسے قلب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دل اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ بات آہستہ آہستہ آتی ہوئی، اب قلب صحیح ہے اس. ٹھیک ہے، تو وہ جو اصل گناہ کا اثر تھا وہ قلب کے اوپر ہوا تھا، اور اس قلب پر اثر کے نتیجے میں پوری روحانی جسم، پورا روحانی جسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، پورا روحانی جسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی علماء اخلاق نے اس بات کے اوپر محنت کی ہے کہ اگر فلاں گناہ بڑھ گیا یا فلاں ٹائپ آف گناہ بڑھ گئے تو دل کے اوپر پہلے یہ اثر ہوگا قلب کے اوپر، اور آہستہ آہستہ اس اثر کے نتیجے میں پورا روحانی بدن کچھ اور بن جائے گا، کچھ اور بن جائے گا. کیا بن سکتا ہے؟ تین امکانات، یا کوئی جانور، یا اس سے بڑھ کر کوئی درندہ جانور، یا کوئی شیطان. یہ کہا ہے یہ بن سکتے ہیں. عزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ ان آنکھوں سے، روحانی آنکھوں سے. اور میں نے عرض کیا ایک وہ ہو سکتا ہے چانس کی کوئی استاد محترم ایسا جیسے امام کی ذات وہ کسی نابینا کو چند منٹ کے لیے دکھا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر امام کا کام ہے. دوسرا راستہ یہ کہ خود اتنا آگے بڑھے کہ آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دے، یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ یہ اس روحانی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ایک خوبصورت حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. مثلا فرض فرمائیں وہ جو میدان منا یا عرفہ میں اس آدمی نے امام کے سبقے میں دیکھ لیا تھا, اس نے دیکھا تھا منظر, جب وہ منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ اس نے انسان دیکھے ہوں گے. وہ جو وہ انسان دیکھ رہا تھا وہ اصل تھا یا وہ جانور اصل تھے؟ مولا ظاہر ہے کوئی اصلی کے علاوہ تو کچھ نہیں دکھائیں گے نا, مولا نے اصلی چیز دکھائی تھی, وہ جانور اصل تھے. اچھا یہ جو سین اوپر والا سین تھا یہ کیا تھا؟ ہاں یہ اس ایک وجہ سے اب توجہ فرمائیے بہت, کہ میری آنکھ ہے یہ دھول کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے, اگر میں گلاسز گرین کر لوں تو مجھے ساری زندگی کیسے نظر آئے گا؟ گرین. کس دن اصلی دیکھ پاؤں گا؟ جس دن میں بتا پاؤں گا. ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے, اصل نہیں دیکھ رہے ہم, اپنی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ایک تہ دیکھ رہے ہیں, وہ تہ ایسا دکھا رہے ہیں. اصلی ہوتا وہ تہ اتار لیتے تو کچھ اور دیکھتے, وہ جو مولا نے اس کو دکھا دیا ہے خطرناک معاملہ. یہ جو گناہ کا یہ اثر ہے یہ ابھی آدھا بھی نہیں بیان ہوا ہے, کوئی بہت کم بیان ہوا ہے. کیوں؟ ابھی تک بات مرنے کے بعد پہ نہیں آئی ہے, ابھی مرنے سے پہلے کی ہے. ابھی موت شروع ہوئی کیا؟ وہ جو اس نے میدان منا میں دیکھا تھا یا عرفہ میں, وہ مرنے سے پہلے تھا یا مرنے کے بعد تھا؟ پہلے تھا. ابھی تو مرنے کے بعد کی بات آئی نہیں ہے. یہ اخلاق ہے انسان ہوتا ہے, یہ اخلاق ہے انسان. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں پر وہ لینسز لگا لیے گرین والے, اب وہ جو لگا لیے تو آگے پیچھے کو نظر ہی نہیں آ رہا. اب جو نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ نظر آ رہا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں پہ چڑھایا ہوا ہے. اچھا بال اتفاق کیسے سب نے ایک جیسا چڑھا لیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی میں نے گرین چڑھائے تھے, آپ نے ریڈ چڑھائے ہوتے, تیسرے نے بلو چڑھائے ہوتے, چوتھے نے یلو چڑھائے ہوتے, سب نے ایک جیسا کیسے چڑھا لیا؟ ہاں اگر سب ایک بات پہ توجہ کریں, یہاں سے دو راستے ہیں, ایک اللہ اور حجت خدا کا راستہ اور دوسرا, تو ہم کہاں پر ہیں؟ خطرناک ہوگی بات. کم سے کم آنکھوں کی حد تک تو صحیح راستے پر نہیں ہے. کیوں؟ اگر صحیح راستے پر ہوتے تو کیا دیکھتے؟ وہ جو مولا نے اس آدمی کو مینا میں دکھا دیا, وہ روایت بہت مانا خیز روایت. اچھا یہ ایک روایت ہے جو آپ نے اور میں نے کثرت سے سنی ہے, جو میں بار بار اس کے اوپر استشاد کر رہا ہوں, ورنہ ایسی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں, سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. یہ حقیقت کہ یہ ایسا ہے مسلمات میں سے ہے, مشکوک نہیں ہے, مسلمات میں سے ہے. ہم کون ہیں پھر؟ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اور اس پر اس وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے, سادہ سی بات تھی کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس پر اگر چلتے تو دیکھ لیتے, ہم کسی اور راستے پر آ گئے. چونکہ اس راستے پر آ گئے اب مصیبت پہ نہیں ہوئی. اچھا آپ مجھ پہ کل اعتراض کرنے والا کوئی کیا کہے گا؟ کہے گا آپ نے ثابت کر دیا سب شیطان کے راستے پر. نہیں ایسا نہیں ہوتا, میں انصاف نہیں کیجیے گا. کل صبح یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی ایکٹیویٹی کے معاملے میں صحیح راستے پر اصل ایمان ہے, اصل عقیدہ ہے, اصل اہل بیت ہے, یہ سب صحیح ہے, لیکن جو زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں, وہ نہیں. یہ تمام باتیں بحث کرنی پڑیں گی, یہ وہ اخلاقی نظام ہے. اچھا یہ معاملہ اتنا کیا کہوں, سادہ کہوں یا پیچیدہ کہوں, اتنا عجیب ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو پھر احکام کی اطاعت بہت آسان ہے, اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ احکام کی اطاعت ایک عذاب ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, فرمایا یہ جو نماز ہے یہ نماز بہت سخت ہے لوگوں کے لیے, مگر وہ جن کے دل خاشع ہو جائیں ان کو پھر نماز سے عشق ہے. نماز سخت کیوں ہے؟ کیوں اتنی سخت لگتی ہے نماز؟ فرماتا ہے الا علی الخاشعین, سوائے ان کو جن کے دل خاشے ہو جائیں. جب خاشے ہو جائیں گے پھر نماز سخت نہیں ہے, پھر نماز سے عشق ہے. کس کی طرح؟ سید الشہداء کی طرح. سید الشہداء نے کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو تمام مقاتل کے اندر لکھے ہیں. مقاتل وہ کتابیں جو سید الشہداء کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہ مصائب تو پڑھیں جو لوگ سنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کریں مقاتل کی جو مستند کتابیں ہیں ان میں سے کچھ جملے ایسے نکال کر جو سید الشہداء نے یقیناً 100% کہیں، ان پر اصرار کریں، ان پر اصرار کریں. کیوں؟ ان جملوں کی پاکیزگی میں کوشچن نہیں ہے، وہ سید الشہداء نے کہیں 100% کہیں. ان میں سے ایک جملہ یہ جملہ ہے جو آپ نے اور میں نے بچپن سے مصائب میں سنا ہے، بالکل صحیح سنا. وہ کیا؟ سید الشہداء جب شب عاشور مہلت دی تو کہا میں نے قرآن اور نماز سے آگے والے حصہ کو بولے عشق ہے. نہیں فرمایا مجھے نماز اور قرآن پڑھنی ہے، مجھے نماز اور قرآن اچھا لگتا ہے. فرمایا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. عشق ہے. عشق کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کل میں ایک دوست کو ایک مثال کہہ رہا تھا مجھے کہ اگر ایک آدمی کسی بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے اور میں اس آدمی سے اچھی طرح بات کروں اور اس کے بچے کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ نہ ملاؤں، اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے. کیوں؟ اسے اپنے بچے سے عشق ہے. اس کو چونکہ بچے سے عشق ہے نا، تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں اس سے تو اچھی بات کر رہا ہوں لیکن اس کو اپنے بچے سے بھی تو عشق ہے، اس سے میرا رابطہ کیسا ہے؟ آپ ایک بات سوچیے گا، مولا امیر المومنین کو اپنے اس فرزند سے بہت عشق ہے جو پردے گئے بدلے ہیں. اگر ان کے اس فرزند سے رابطہ نہیں بنایا جو پردے گئے بدلے ہیں تو ہماری زندگی کہاں گئی عشق کے اندر؟ کون سا عشق ہے پھر؟ حیزان ہوتا ہوں کہ عشق کا جملہ بہت عجیب ہے، یہ عشق کا جملہ بہت عجیب ہے. عشق اتنا ٹوٹ کر چاہنے کو کہتے ہیں جس میں معشوق اتنا عزیز ہو جائے کہ اپنی جان اس کے سامنے سستی لگنے لگے، اس کو ہم کہتے ہیں عشق. اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے معشوق کو کہ پھر اپنی جان سستی لگتی ہے، کہتا نہیں پھر میری جان قربان. سید الشہداء نے کچھ چیزوں سے عشق کیا ہے، تو یہ فرمایا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. ایک جملہ اور کا شب عاشور کا یاد میں عرض کرتا چلوں، جب مولا ابو الفضل عباس سے کہا تھا نا مہلت دینے جاؤ تو ایک جملہ کہا تھا، صحیح مقاتل کے اندر لکھا ہوا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نہ ذمہ داری وہ جو خطبہ ذکر کہتے ہیں، نہیں باقاعدہ ذمہ داری سے سوال اجاب کے ساتھ، سید الشہداء نے مولا ابو الفضل عباس سے کہا تھا بے ابی انت و امی، میرے میں ماں باپ تجھ پر قربان جائے. وہ خدا جو راوی بیان کرتے ہیں نا وہ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا ابو الفضل عباس کا مقام کیا مقام ہے، سید الشہداء کہہ رہے ہیں بے ابی انت و امی، کیا مقام مولا ابو الفضل، کیوں ایسا ہوا ہے؟ خدا جانتا ہے اسرار کیا ہے اس جملے کے، خدا جانتا ہے. صحیح مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے، سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا، اس کے اسرار کوئی نہیں جان سکتا. ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک موقع پر چھٹے امام کے سامنے مولا ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوا، چھٹے امام کے سامنے مولا نے یہ جملہ فرمایا، اس کی تفصیل بہت ہے روایتوں کے پیچھے سے ہے، کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ان کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا، اس کے بعد جعفر طیار شہید ہوئے تھے تو ان کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب کیوں گیا تھا؟ رسول اللہ کے حامی تھے اور جگر کٹ گیا تھا، جگر کٹ گیا، اتنی مظلومیت سے شہید ہوئے کہ رسول خدا نے کہا میرا حمزہ سید الشہداء ہے. اس کے بعد جعفر طیار شہید ہوئے، جعفر طیار حجت خدا کے دفاع میں شہید ہو گئے، پرچم کو اٹھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے، شانے کٹے تھے، کہا یہ سید الشہداء ہے. بس ایک موقع آیا کربلا کے میدان میں مولا ابو الفضل عباس شہید ہوئے، چھٹے امام نے فرمایا میرے چچا عباس کا وہ مقام ہے جنت میں سارے شہداء ان کے مقام کو حسرت سے دیکھیں گے. اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام، کہا جنت میں سارے شہداء میرے چچا عباس کے مقام کو حسرت سے دیکھیں گے. اب یہ مقام کیا مقام ہے، یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن بس کچھ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، اب صحیح روایات کے اوپر چلنا ہے، اب مسائل کو دیکھتے جائیے، مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، سوچتا ہوں مولا ابو الفضل العباس کا مقام کیا مقام ہے، کیا شہادت ہے، تو روایتیں دیکھ رہے ہیں، روایتوں میں لکھا ہے جب مولا حسین ان کی آواز کے اوپر چلے تو شانے اٹھاتے ہوئے چلے تھے، گرے تھے تو پہلے لاشا ملنا چاہیے تھا، جسد ملنا چاہیے تھا، پھر شانے ملنے چاہیے تھے، اب الٹا کیوں ہو گیا، پہلے شانے ملے پھر مولا ابو الفضل العباس، وجہ یہ تھی جب تیر مسجد پہ لگا
محمد و آل محمد کا اس قرین سے عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تو نے ان کی محبت سے نوازا ہے، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار ہماری زندگیاں تو واقف ہے، پاک پروردگار موت سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں تو نے ان کی محبت سے نوازا، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ان سے متصل فرمایا ذکر کی حد میں، اے پاک پروردگار ذکر و عمل محبت اور تمام مودتوں میں اہل بیت سے متصل فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما، اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اعمال کو ان کی خوشی اور مسرت کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.